أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. حضرت عبادة بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بے حد بخشتے ہیں، لہذا ایسا مہینہ جب تم پاؤ تو اس کی قدر کرنے کی کوشش کرو. بزرگان دین نے اس کی قدر اس طریقے سے کی کہ اس کے ہر ہر لمحے کا خیال رکھا کہ اس کے اندر ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے. جیسے حج کے سیزن میں تجار مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح بھی ہماری دکان ایک لمحے کے لیے بھی بند نہ ہو، کیونکہ اس سے ہمارا نقصان ہے، کہیں ایسا نہ ہو گاہک ہم سے واپس چلا جائے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو دین پر دنیا سے زیادہ حریص تھے اور بدر جہاں زیادہ حریص تھے، تو وہ بھی ان کی بھی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بیان فرمائے اس میں ہم پیچھے نہ رہیں، بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے آگے حصہ لیں. آئے ہمارا حال تو الٹا ہے کہ ہم دنیا کے معاملات کے اندر تو مقابلہ بازی کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے کے اندر کہتے ہیں ارے بھائی بڑھ گیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا کرم زیادہ تھا، ہم پر اللہ کا کرم نہیں تھا تو ہم دین میں پیچھے رہ گئے، ہم نے کوشش ہی نہیں کی. اگر کوشش کرتا انسان، کوشش جس کام میں کرے گا، من عربی کا مقولہ ہے من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ ضرور پا لیتا ہے. اگر ہم کوشش کریں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ انعامات عطا نہ فرمائے، مغفرت نہ ہو، اللہ کی رحمت کی بارش نہ ہو. اور پھر اس رات، ابھی تو جمعرات کی رات میں ایک منادی پکارنے والا پکارتا ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتا ہے اللہ اس کو معاف فرما دے، کون ہے جو رزق طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے. آج الحمد للہ یقین کا یہ حال ہے کہ اگر دو دن کا دکان نہ گئے تو سمجھتے ہیں تیسرے دن ہمیں رزق نہیں ملے گا. ارے رزق رات کے وقت اللہ تعالیٰ بانٹ رہے ہیں، جب دنیا سو رہی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اٹھ کر مجھ سے مانگو، تمہیں رزق دینا میرا کام ہے. اور پھر فرمایا کہ رزق کیسا، فرمایا بغیر حساب، کوئی اس کا حساب نہیں ہے، اتنا رزق تمہیں عطا کروں گا. تو جس رزق میں اللہ تعالیٰ حساب نہ لگائے بندہ کیسے حساب لگا سکتا ہے. ایک رزق ہے، ایک انسان آپ سے کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو کل اتنا انعام دوں گا، آپ نے بھی ذہن میں سوچا یار یہ ایک کتنا بڑا تاجر ہے، یہ بہت زیادہ 10,000 دے دے گا مجھے، 15,000 دے دے گا، آپ نے ایک اندازہ لگا لیا. لیکن اللہ رب العزت جب فرما رہے کہ بغیر حساب، میں بغیر حساب کے تمہیں رزق دوں گا، یعنی تمہارا اندازہ بھی نہیں ہوگا میں تمہیں اتنا رزق دوں گا. تو فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں یہ منادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اس آسمان دنیا کے اوپر کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں. آج کوئی بیماری لاحق ہو جائے انسان پھوٹ پھوٹ کر کے روتا ہے، آج کسی سے گناہ سرزد ہو جائے اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کر لیا. اگر کسی کو طبیب اور ڈاکٹر دیکھ کر کے بتلا دے کہ میاں آپ کو یہ ٹیسٹ لکھ کر کے دے رہا ہوں، یہ ٹیسٹ کروا کر آ جائے، اور ٹیسٹ کے اندر آ گیا کہ تمہیں ہڈیوں کے اندر کینسر ہو گیا، اب وہ انسان اگرچہ ابھی نہیں مرنے والا لیکن گویا کہ مر گیا، گویا کہ وہ مر گیا. ابھی سے رونا چلانا پورے خاندان میں شروع ہو جاتا ہے. ایک بزرگ ایک دوا کھاتے تھے جو بہت طاقتور تھی, دادا نے واقعہ سنا ہے. تو ایک مرید نے کہا کہ حضرت یہ بہت اچھی بات ہے, خود تو آپ کچھ نہیں کھاتے, طاقتور دوائیاں کھاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ سبزیاں کھاؤ. کہا اچھا, پھر کہا ہمیں بھی کچھ دیں. کہا ٹھیک ہے بھائی, یہ لو تین گولیاں کھا لو, لیکن دیکھو ایک بات بتاتا ہوں تمہیں. جب جانے لگا کہا یہ تین گولیاں تو کھا لو, اس سے قوت تو آئے گی, لیکن ایک بات تمہیں بتا رہا ہوں, آخرت کی تیاری کرو, ایک ہفتے بعد تم مر جاؤ گے. وہ لے کے چلا گیا دب گولیاں. اب اس نے گولیاں تو کھا لی, لیکن اس کو یہ تھا کہ پیر جھوٹ نہیں بول سکتا. آج کل کے یہ عقیدہ ہے نا کہ پیر جھوٹ نہیں بول سکتا. بھائی پیر بھی تو انسان ہے, اس سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے, وہ کوئی معصوم تھوڑی ہے. اللہ نے اس کو محفوظ بنایا, اگرچہ توفیق توبہ دے کر اللہ تعالیٰ پھر قریب کر لیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے معصوم نہیں بنایا اس کو. تو دادا نے فرمایا کہ اب وہ پریشان. ایک ہفتے کے بعد جب واپس آیا تو کہا بھائی ہاں بھائی گولیاں کھائیں. کہا جی. کہا کیا حال ہوا؟ کہا کیا حال ہونا تھا, ایک ہفتے کے بعد مرنے کا سن کر کے بس ہر لمحے مر رہا تھا میں, ہر لمحے مر رہا تھا. فرمایا یہی حال ہمارا ہوتا ہے. تمہیں تو ایک ہفتے کے بعد کی اطلاع میں نے دی تھی, ہمیں تو یہ خیال رہتا ہے کہ اسی لمحے گولی کھاتے ہوئے دم نہ نکل جائے. تو آج ہماری دنیا اور آخرت کے اندر معاملات بالکل الگ الگ ہو گئے. ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی, آخرت کو کیا ہے پیچھے رکھ دیا کہ یار کر لیں گے انشاءاللہ عبادت بھی کریں گے, انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے, انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے. کوئی شخص گھر میں سو کر یہ نہیں کہتا کہ انشاءاللہ نوکری بھی کریں گے, انشاءاللہ پڑھیں گے لکھیں گے بھی. کہتا ہے کوئی؟ میں کہتا کچھ مل رہا ہو انسان سب سے آگے آگے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب معلوم ہوا تو صحابہ اکرام تھے. حضرت شیخ العزیز مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الحمدللہ میں اپنے گھر کے حالات کے اندر جب حضرت نے لکھوائے حالات, فرمایا میرے گھر کے حالات رمضان المبارک کے اندر یہ ہوتے ہیں کہ گھر کی عورتیں گھر کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ 15 سے 20 پارے تلاوت کر لیتی ہیں. آج مرد ہو کر کے ہمارا یہ حال نہیں ہے, اور یہ کوئی 200 سال پہلے کی بات نہیں, اسی صدی کی شروع کی بات ہے کہ ایسی عورتیں تھیں کہ گھر کا کام بھی کرتی تھیں ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتی تھی. جب انسان کو کسی چیز کی قدر اور منزلت کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ چیز انسان کے قلب میں راسخ ہو جاتی ہے. آج راسخ کیا کرایا گیا؟ بڑی دکان, بڑا مکان, اوپر مکان نیچے دکان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اوپر مکان ہے نیچے دکان ہے, اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو انسان نے کیا سمجھا؟ بڑا مکان مل گیا یہ نعمت مل گئی. نعمت وہ ہے جو خالق حقیقی سے ہمیں ملا دے, ورنہ وہ نعمت نہیں ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے. نعمت وہ ہے جو اللہ سے ہمیں قریب کر دے. اور آج ہم نے نعمت اس کو سمجھا ہوا ہے کہ جس کو اہل زمانہ اور اہل کفر اس کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو ہمارے لیے باعث اعزاز ہے, ہمارا نام سوسائٹی کے اندر ہوگا, لوگ ہماری تعریف کریں گے. دادا فرماتے تھے کہ دنیا غلاموں نے غلاموں کی تعریف کی, فرمایا کوئی فائدہ ہوگا؟ لیکن غلاموں کی تعریف اللہ تعالیٰ کرے, مالک غلاموں کی تعریف کرے. باپ بیٹے کی تعریف کر رہا ہے, بیٹا کتنا خوش ہوتا ہے, لیکن بچے بچوں کی تعریف کر رہے ہیں تو بچہ خوش ہوتا ہے. عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ بچہ بچے سے کیا کہتا ہے, یار ہم سب تو ایک ہی جیسے, ہمارا آپس میں تعریف کر کے کیا حاصل کر لینا. اصل تعریف تو یہ جب ہم ماں باپ ہماری تعریف کریں, تو اصل اللہ کے جو بندے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کرے کہ میرے بندے تو نے دنیا کے اندر بہت دکھ اور غم اٹھائے, جا اب جنت کے اندر چلا جا, تب وہ تعریف, تب وہ کام کام آتا ہے. تو ہمارے اکابرین میں بھی رمضان المبارک کا مہینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک کو چھوڑ دیتے تھے اور اتنا زیادہ پورے سال میں کبھی نہیں چھوڑتے تھے, اور اپنی تہمت کو یا کس کر کے باندھ لیتے تھے. محدثین نے لکھا ہے کس کر کے باندھنے کا مطلب یہ کہ تیاری کر لینا کہ میں عبادت کے اندر مشغول ہوں. آئے ہمارا حال کیا ہے, موازنہ کیا جائے نا. انسان ہم جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ہمیں موازنہ کرنا چاہیے. ہم تراویح پڑھنے کے بعد ایسا گرتے ہیں کہ پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوا, بھائی ہٹو بھائی ہٹو, ہم تراویح پڑھ کر کے آ رہے ہیں. یا روزہ رکھ لیا تو سڑکوں کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں, ہاں گاڑی والا آگے نکل گیا, موٹر سائیکل والا اس غصے میں گالی دے رہا ہے کہ یہ مجھ سے آگے کیسے نکلا. کیونکہ اللہ کے لیے اگر روزہ رکھتا ہے اور اپنے معمولات کے اندر رمضان المبارک میں کچھ اضافہ کرتا ہے تو اس کو غصہ نہیں آئے گا. اب ایک انسان ہے, اس کی عادت پوری روٹین تو اس کی تبدیل ہو گئی, اس کی تو جا بجا اس کا دماغ خام خام خراب ہو رہا ہے, غصہ کر رہا ہے, اور جو غصہ کر رہا ہے اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے. ایسا روزہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. ایسا کہ ایک انسان لڑ بھی رہا ہے, گالیاں بھی دے رہا ہے, بدگمانی بھی کر رہا ہے, ہر برا کام کر رہا ہے, اس کے بعد کیا سمجھتا ہے, ارے بھائی میں روزہ میں روزے سے ہوں. نہیں, روزہ نام ہے اللہ کی جتنی حرام کردہ چیزیں ان سے جتنے عام دنوں میں بچتا تھا رمضان المبارک کے اندر اس سے زیادہ بچنے لگے, اس سے زیادہ ہمت اور کوشش اس کے اندر پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ. کیونکہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے, بھائی دو دشمن ہیں, ایک نفس ایک شیطان. جب شیطان قید ہو گیا تو اب اکیلا دشمن نفس رہ گیا, تو دو سے مقابلہ مشکل ہے یا ایک سے, دو سے, تو ایک ختم ہو گیا, اب صرف مقابلہ ایک سے کرنا ہے. لیکن وہ ایک بھی ظالم ایسا ہے کہ وہ انسان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے, تھوڑی سی بات آئی فوراً غصہ دلا دیا, تھوڑی سی بات آئی مجھ سے گالی نکلوا دی. حالانکہ حدیث پاک کے اندر کیا آیا, من سلم المسلمون من لسانه ویدی, اصل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. گالی دے دینا یہ بھی مسلمان کے حق کے اندر کوتاہی ہے. آج گالی اگر ایک طرف سے اتنی ہو تو دوسری طرف سے ایک میٹر کی گالی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہے. یاد رکھیے کہ ہم جتنا گناہوں سے بچیں گے ہمارا روزہ اللہ کے ہاں اتنا زیادہ مقبول ہوگا. بھوکا رہ لینا کمال نہیں ہے, بھوکا تو انسان بھوک کھانے کو نہ ملے تو بھی بھوکا رہ لیتا ہے, لیکن بھوکا رہے کس لیے, اللہ کے یہ سمجھ کر کے کہ یار میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے, اب آنکھ پر, منہ پر, کان پر, زبان پر, اعضا پر, سب پر میں تالے لگا دوں گا. تمام چیزوں پر تالے لگ گئے. اگر کروں گا تو شریعت کے مطابق بات کروں گا، ورنہ خاموش بیٹھا رہوں گا. اگر دیکھوں گا تو ماں باپ کو دیکھوں گا، ورنہ اپنی نظر نیچے رکھوں گا. کان اگر کھولوں گا تو اس سے قرآن کریم کی تلاوت سنوں گا، ورنہ اس کو استعمال نہیں کروں گا. اسی طرح ہاتھ ہے، اسی طرح پاؤں ہے، اسی طرح دماغ ہے، اسی طرح دل ہے. یہ تمام اعضاء کس کے عطا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے عطا کرتے ہیں. جب رب کے عطا کر جائیں تو جو انسان، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا ہے کہ جو انسان جیسا رمضان گزارے گا ویسا اس کا پورا سال گزرے گا. اگر رمضان منتشر گزارا اس نے، متفرقات کے اندر گزارا، یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، جو تجارت کم ہونی چاہیے تھی وہ تجارت رمضان کے اندر اور زیادہ بڑھا کر کے کرتے. پہلے 8 گھنٹے کام کرتے تھے، رمضان میں 10 گھنٹے کام کرتے ہیں یا نہیں ہمارے یہاں؟ کس لیے بھائی؟ پورے سال کا جو ہے کیا نام ہے، لوگ خریداری کرتے. جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تم مجھ سے مانگو، میں تمہارے تھوڑے قلیل کو کثیر کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین نہیں، اپنی دکان پر یقین ہے. ہم اپنے یقین تو سوچیں کہ ہمارا یقین گیا کہاں. دکان پر یقین ہے، گاہک پر یقین ہے، تجارت پر یقین ہے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہیں ہے. جبکہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ روز رات کو ایک منادی کرنے والے کو اس دنیا کے اندر بھیجتے ہیں، جو آسمان دنیا کے اوپر آ کر کے ندا دیتا ہے، کون ہے جو اپنے رب سے رزق طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے، کون ہے جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے، کون ہے جو مصیبت کے اندر اور پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے. رات سوتے میں گزر گئی، دن کاروبار میں گزر گیا، مغرب کے عصر سے لے کے مغرب تک افطار کی تیاری ہوتی رہی، پھر مغرب کے بعد کہا ارے بہت تھک گئے، چلو تھوڑی دیر لیٹ گئے. پھر لیٹے تو ایسا لیٹے کہ پھر رات کو اٹھ رہے 3 بجے، پھر اٹھے جلدی سے عشاء کی نماز پڑھی، پھر سحری کی، پھر اگلے دن کا روزہ رکھ لیا، تراویح بیچ میں سے غائب ہی. جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پورا رمضان مبارک کا مہینہ پڑھی، اور پھر یہی ایک مہینہ ہے جس کے اندر مسلمان فارغ ہو کر کے پورا قرآن کریم سنا بھی سکتا ہے اور پورا قرآن کریم سن بھی سکتا ہے. معمولی اجر و ثواب ہے قرآن کریم سننے پر. بولو بھائی، جو لوگ تراویح سنتے ہیں پوری، یا پوری تراویح پڑھتے ہیں، پورا قرآن کریم سنتے ہیں، بتاؤ 29 تاریخ کو جب تراویح ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس دن امام، چونکہ امام بھی تھکا ہوا ہوتا ہے تو آخری آدھا پارا رہ جاتا ہے، اس آدھے پارے کے لیے وہ آدھا گھنٹہ پہلے آ کر کے بیٹھتا ہے کہ آج تو بس آخری تراویح ہے، کل چاند نظر آ جائے گا، پھر عید ہو جائے گی. اسی طرح دوستوں، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ اللہ والوں کے سامنے ہر وقت عالم آخرت ہے. وہ اس دنیا کو دنیا نہیں سمجھ کر کے جی رہے، وہ اس کو آخرت کی کھیتی سمجھ کر کے جی رہے. جب آخرت کی کھیتی سمجھ لی تو وہ اس کے اندر جٹ گئے. جیسے کسان اپنی کھیتی کے اندر لگ جاتا ہے، اس سے کہو ارے بھائی بہت گرمی ہے، وہ کہے گا اگر بوؤں گا نہیں تو کاٹوں گا کیا، اگر اس گرمی میں بوؤں گا نہیں تو کاٹوں گا کیا. آج مسلمان سے کہو تراویح پڑھ لو، کہتے ہیں دن بھر میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ رات کو ہمارے اندر اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. بھائی بیمار ہے وہ الگ بات ہے، ضعیف ہے الگ بات ہے، بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے وہ بھی ہے، کھڑے ہو کر کے پڑھ رہا ہے جوان آدمی ہے تو کیا ہے، جوان آدمی ہے لیکن کیا ہے، تراویح چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی، اور بعض ایسے علاقے میں نے دیکھے پاکستان کے اندر ہی جہاں روزے کا نام و نشان ہی نہیں ہے، الحاظب اللہ، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے فضائل کتنے بتائے، فمن من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مغفرت دربا دیں گے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، صرف یہ سوچ کر کے روزہ رکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے پر مجھے ضرور اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، کوئی مشکل کام نہیں ہے بھائی، نیت ہی جو کرنی ہے دل کے اندر، کیا نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے، یا اللہ جو تو نے روزے کی روزہ رکھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، یا اللہ اس روزے کو میں امید و ثواب کی نیت سے رکھتا ہوں اور آخرت میں نجات کے ذریعے سے رکھتا ہوں، غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمائے تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. دوسری روایت کے اللہ کیا فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کیونکہ جب سیل لگتی ہے تو ہر چیز پر سیل ہوتی ہے، ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور پر سیل لگ جائے تو کیا ہے، ہر آدمی بھاگتا ہے اس کے اندر، کس لیے بھاگ رہے ہو، کہا بھائی 100 روپے کی چیز 50 روپے میں مل رہی ہے، 50 والی 25 میں مل رہی ہے، ہر انسان بھاگے گا نہیں بھاگے گا، تو رمضان المبارک میں کیا ہے، نیکیوں کی سیل ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو اس امید سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تراویح کے اندر ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید سے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، جاؤ تمہارے سارے گناہ معاف کر دی، روزہ رکھو تو بھی گناہ معاف، رات کو کھڑے ہوئے 20 رکعت تراویح ادا کی تو بھی گناہ معاف، انسان سارا سمندر بہا لے گناہ نہیں دھل سکتے، لیکن آنکھ سے ایک آنسو نکال لے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک انسان ہے تھکا ہوا آیا ہے، تھکاوٹ ہے اس کو واقعی میں، لیکن پھر بھی اس امید کے اوپر مسجد کے اندر آتا ہے کہ یار اللہ تعالی نے ایک ہی مہینہ تو عطا فرمایا ہے، آیا آ کر کے نماز شروع کی، اٹھا بھی صحیح سے نہیں جاتا، ہاتھوں کے سہارے سے اٹھتا ہے، جو جس نیکی میں جتنی مشقت ہوتی ہے آخر میں جا کر اس میں اتنی فرحت اور خوشی ہوتی ہے، دیکھیں جو انسان 30 روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، عید کے دن اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور جو جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا ان کا لباس تو اچھا ہوتا ہے، چہرے سے بھی پتہ چل جاتا ہے دیکھ کر کے کہ اس ظالم نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا، آج تھوڑی تھوڑا سا بہانہ مل گیا، تھوڑی سی بیماری آ گئی، کہا یار اللہ تعالی نے اجازت تو دی ہے، چلو چھوڑ دو روزہ، تو حدیث پاک میں کیا آتا ہے، فقہ علماء نے لکھا ہے کہ ساری زندگی روزہ رکھے اس روزے کا کفارہ تو ہو جائے گا، لیکن اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ثواب رمضان کی حالت کے اندر مل رہا ہے، جب شیطان بند ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، لمحہ بلمحہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ہر لمحے میں نئی رحمت نازل ہو رہی ہے. انسان کا رزق اس لیے رمضان المبارک میں کشادہ کر دیا جاتا ہے. لیکن انسان کو رزق دیا جائے تو یہ نہ سمجھے کہ سارا رزق ابھی کھانے کے لیے دیا گیا ہے مجھے. آج ہم کیا سمجھتے ہیں، جب افطار کے دسترخوان پر بیٹھ گئے تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ افطار موجود ہے واپس کچھ نہیں جانی چاہیے، جو ہے یہ کھا کر ہمیں اٹھنا ہے، چاہے جیے چاہے مرے. دادا فرماتے تھے کہ یہاں آ تک افطار کر لی، اب جب مسجد کے اندر آئے تو فرمایا آپ کھٹی ڈکارے لے رہے ہیں، دوسرے لوگ ناک بند کر کے کھڑے ہوئے. بھائی دو کھجور کچھ پھل سے افطار کر لے، پھر جا کر کے گھر کے اندر پھر اپنا کھانا کھا لے. آج جو چیزیں یہ پکوڑے یہ سموسے، آج وہ چکنی چیزیں جب خالی پیٹ کے اندر جاتی ہیں پھر اس کے بعد کیا ہے، انسان بیمار پڑ جاتا ہے، کسی کو بخار ہو گیا، کسی کے گردے میں درد ہو گیا، کسی کو فلاں بیماری ہو گئی، کسی کو فلاں بیماری ہو گئی. کس وجہ سے؟ کہ بس سمجھ لیں جو نعمتیں مل رہی ہیں یہ نعمتیں ابھی کھانی ہیں، ورنہ اس کے بعد پھر نہیں ملیں گی نہ رمضان کے بعد. ارے اللہ تعالیٰ کیا کسی نعمت کی کمی ہے؟ پھر دادا فرماتے تھے اپنا پیٹ سمجھ کر کے کھاؤ، دوسرے کا پیٹ سمجھ کر مت کھاؤ. اپنا پیٹ سمجھ کر کے کھاؤ گے تو کیا ہے، اتنا ہی کھاؤ گے جتنا ہضم کر سکو. ایک تہہ، دو تہہ، تین تہہ، چار تہہ، پانچ تہہ، جتنی تہہ لگا سکتے ہیں. اور بعضوں کو سحری میں یہ خوف ہوتا ہے، یار دن بہت لمبے، نہ معلوم اگر تو بھوک لگ گئی تو کیا حال ہوگا. لہذا کیا ہے، پانی کی بوتل سامنے رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، دعا بھی مانگ رہے تو پانی کی بوتل سامنے رکھ کر کے دعا مانگ رہے کہ سائرن بجے گا جیسے ہی تو کم سے کم دو تین گلاس تو اتنی ہی دیر میں اتار لینے. اور شہری کے اندر ایک دو روٹیاں تو زیادہ کھا لو، پتہ نہیں پھر بھوک لگ جائے پھر کیا حال ہوگا. روزہ تو شیطان کیسے وساوس ڈالتا ہے، پھر اگر روزے توڑے 90 روزے ایک ساتھ رکھو گے تم، 90 روزے رکھنے سے اچھا ہے دو روٹی زیادہ کھا لے یار. پھر جا کر اسپتال میں روزہ توڑتا ہے، جب ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا روزہ توڑوایا، کس لیے؟ کہ تم نے زیادہ کھایا، تمہیں ہضم نہیں ہوا، بدہضمی کا انجیکشن دیا اس نے، اس نے قے کروائی، اب روزہ ٹوٹ گیا. اب کیا ہے، ایک روزہ تو رکھنا پڑے گا، لیکن کیا ہے، اسپتال کے اندر توڑنا پڑا یا نہیں. انسان کم کھانے سے کبھی نہیں مرا، زیادہ کھانے سے. دہلی والوں کو تو زیادہ معلوم ہوگا نا، دہلیان دہلی زیادہ بھائی شوق سے کھانے پینے کا ذوق رکھتے ہیں، ذوق اور شوق دونوں ہیں ان کو. کم کھائے، کم کھا لیا کوئی بات نہیں، فرق اس سے اور زیادہ عبادت کے اندر چستی آتی ہے. کیونکہ جب انسان بھوکا ہوگا تو لا محالہ اس کے اندر اس کو نیند کا غلبہ اس کے اوپر غالب نہیں ہوگا، بھوک ست آ رہی ہوگی. اور جب بھوک ست آئے گی تو پھر انسان کہے گا یار عبادت ہی کر لو. اور جب اتنا کھا لیا کہ اب یہاں تک ٹھوس لیا تو اب اس کے بعد نیند کا غلبہ طاری ہوا، اب کہا یار اشراق پڑھنی ہے، کہا اٹھ کر پڑھ لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اب سارا سال تو پڑھتے ہیں، اگر رمضان میں نہیں پڑھی تو کیا ہوا. اگر امام نے سورہ قیامہ جو عام دنوں کے اندر اگر پڑھی جائے، کہتے ہیں یار عجیب امام ہے، اتنی سی سورت فجر کے اندر پڑھتا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر سورہ قیامہ پڑھ دے، کہ عجیب امام ہے یہ. ارے اس کو خیال ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو سونا بھی ہے، دفتر بھی جانا ہے، اتنی بڑی بڑی سورتیں پڑھ رہا ہے یہ. اصل کیا ہے، روح کے اندر قوت انہیں سورتوں سے آئے گی، کھانے کھانے سے نہیں آئے گی، پکوڑے کھانے سے نہیں آئے گی روح میں قوت، سموسے کھانے سے نہیں آئے گی. کھانے افطاری کے اندر دہی بڑے کھانے سے روح میں قوت نہیں آئے گی. روح میں قوت کس سے آئے گی؟ قرآن کریم سننے سے، قرآن کریم سنانے سے، تلاوت سننے سے، تلاوت کرنے سے، اس سے روح کے اندر قوت آئے گی. اور رمضان 11 مہینے اللہ نے کیا کہا؟ جسم کی قوت حاصل کرو. 1 مہینے کے اندر فرمایا تم تلاوت کرو، میں تمہاری روح کے اندر اتنی قوت بھر دوں گا کہ 11 مہینے تمہاری روح تمہارے جسم پر غالب رہے گی. جو انسان کم کھاتا ہے، اب اس کو کیا ہے؟ بھوک لگی ہے، اب وہ عبادت کے اندر مشغول ہو گیا. اور جس نے زیادہ کھایا، اب وہ کیا ہے؟ نیند کا غلبہ ہوا، سو گیا. کم کھانے سے آج تک کوئی نہیں مرا، تھوڑا تھوڑا کھا رہا ہے، کم کھا رہا ہے، کوئی بات نہیں، مرے گا نہیں. لیکن زیادہ، حد سے زیادہ کھا لیا، اور پھر گرمی آج کل اس قدر ہے، تو ڈائریا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آج ایک غلطی اور بھی ہے جو مجھے مفتی عبدالباری صاحب نے کہا کہ اس کو بیان میں بیان کر دینا، کہ آج کل لوگ جس کو دیکھو جیسے ہی گرمی سے آتا ہے ٹھنڈا پانی اس کو چاہیے. فرمایا یہ اصول صحت کے بالکل خلاف ہے یہ، کیونکہ اندر جسم کو حرارت کی ضرورت ہے. حرارت پہلے پسینے سے نکل گئی، جو حرارت بچی تھی وہ اس نے ٹھنڈا پانی پی کر مار دی. آج وہ ایک بخار نکلا ہوا ہے نا، کیا نام اس کا؟ چکن، چکن گونیا. دیکھا بخار میں بھی چکن لگایا تاکہ لوگوں کو اس کا مزہ آ رہا. فرمایا کس وجہ سے؟ کہ انسان ٹھنڈا، اور پھر اس کے بعد جب یہ افطار وغیرہ میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اگر ٹھنڈا پانی نہ ہو. اس میں حکیم الامت کا ملفوظ ظاہر آتا ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پیتا ہوں تو روح سے اندر سے آہ نکلتی ہے کہ اللہ کتنا ٹھنڈا پانی پلا. یہ ملفوظ اکثر کو یاد ہوتا ہے کہ حضرت حکیم الامت نے فرمایا ہے، لیکن اطباء کیا فرماتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے؟ کہ گرمی نکلی ہے، گرمی کا اخراج ہوا ہے، تو داخل بھی گرمی کرو، تب جا کر اندر گرمی برابر ہوگی. ورنہ کیا ہوگا؟ جب ٹھنڈک گئی اندر، اب بخار چلا، بخار تو اتر گیا لیکن کیا ہے، جسم میں سے حرارت چلی گئی، اب کمزوری لاحق ہو گئی، اٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا. جسم کے یہ ٹخنے، یہ جام ہو گئے گھٹنے، یہ گھٹنے جام ہو گئے، کھڑا نہیں ہو سکتا. تو کیا استعمال کرے؟ سادہ پانی استعمال کرے. افطار میں بھی سادہ پانی استعمال کرے، کہ یہ آخری جمعہ ہے، کل نہیں پرسوں سے روزہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ جمعے کو بیان ہوگا، بیچ میں بھی جو مجالس ہوتی ہیں وہ تو ہوتی رہیں گی، سوائے پیر کے. بھائی ایک مجلس ہوتی ہے جمعے کی، پھر ایک ہوتی ہے اتوار کو 12 بجے، ایک ہوتی ہے پیر کو مغرب کے بعد، مغرب بعد والی بند ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں لوگوں کو تراویح کا، اپنی تراویح میں لوگ مصروف ہوتے ہیں. اور روزانہ عشاء کے بعد جو مجلس ہوتی ہے 20 منٹ 25 منٹ، اور رمضان مبارک میں جیسے ہوتی ہے ویسے ہوتی رہے گی. وہ کیونکہ موقع ہے یہ انسان، کیونکہ جب شیطان کو اللہ نے بند کر دیا تو انسان کا دل رمضان المبارک کے اندر کیا ہے؟ رقیق ہو جاتا ہے. رقیق کا مطلب دل کے اندر عبادات کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے. پہلے 2 رکعت پڑھتا تھا، کہتا ہے یار رمضان المبارک ہے 2 رکعت اور پڑھ لیتا ہوں. چلو اللہ تعالی نے بھی کیا فرمایا، 1 فرض ادا کرو گے 70 فرض کا ثواب دوں گا. 1 فرض ادا کرو گے 70 فرض کا اجر اب تمہیں دوں گا. لیکن آج ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے. آج ظاہر فکر ہے جو فنا ہونے والا ہے، جو مٹی سے بنا ہوا ہے. باطن کی فکر نہیں ہے جس کے بارے میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ نے سیرت مصطفیٰ کے اندر لکھا ہے کہ قریش نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرنے تھے, تو قریش کے پاس خود ایک قریش اہل کتاب نہیں تھے, اہل کتاب یہود و نصارہ تھے, قریش کے پاس کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پھر کتاب نازل ہوئی, کتاب اللہ نازل ہوئی, لیکن اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت دیتے رہے تو قریش نے سوال ان کے ذہن میں آیا کہ ہم سوال کریں, تو انہوں نے آپس کے اندر میٹنگ بلائی کہ بھائی کیا سوال کیا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح صحیح معلوم ہو سکے کہ یہ نبی ہے یا نہیں. تسلیم انہوں نے نہیں کرنا تھا, انہوں نے صرف حق کو دیکھنا تھا, ماننا نہیں تھا. حق کو دیکھنا اور ہے, حق کو ماننا اور ہے. اسی حدیث پاک میں کیا دعا سکھلائی گئی, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, یا اللہ حق کو حق دکھلا. آج کس کو معلوم نہیں ہے دین حق ہے, کس کو معلوم نہیں ہے نماز فرض ہے, کس کو معلوم نہیں ہے بد نظری حرام ہے, کس کو معلوم نہیں ہے گانا سننا حرام ہے, کس کو معلوم نہیں ہے کہ غیر کی مرد و عورت کو عورتوں کو دیکھنا یہ حرام ہے, عورتوں کو معلوم نہیں ہے نامحرم مردوں کو دیکھنا حرام ہے. حق معلوم تو ہے, لیکن ورزقنا اتباع, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا سکھلائی, یا اللہ اس کو میرا رزق بنا دیجئے. کیا مطلب, حق کا دیکھنا اور ہے, حق کے اوپر عمل کی توفیق مل جانا یہ اور ہے. ایک انسان کو حق بات نظر آ رہی ہے لیکن اپنے تکبر کے اندر, اپنے تکبر کے اندر حق کو تسلیم نہیں کرتا. کیا فرعون کو معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق کے اوپر ہے؟ ابو جہل اور ابو لہب کو معلوم نہیں تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے اوپر ہے؟ معلوم تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سوال کیا, کیا میں امانت دار نہیں ہوں؟ کہا تو نہیں. کہا کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتا ہوا پایا؟ کہا نہیں, آپ صادق الامین ہیں, سچوں میں سب سے زیادہ سچے, پھر ایمان کیوں نہیں لائے؟ اس لیے فرمایا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما. آج گناہ سامنے نظر آ رہا ہے لیکن کیا ہے, پھر بھی انسان کو اس سے بچنے کی ہمت کیوں نہیں ہوتی؟ انسان دعا نہیں مانگتا, اللہ والوں کی صحبت کے اندر نہیں جاتا. جب اللہ والوں کی صحبت کے اندر نہیں جائے گا, حق سامنے موجود ہوگا, اس کے اوپر عمل کی توفیق نہیں ہوگی. وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا, اور یا اللہ باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آج کس کو معلوم نہیں ہے کہ سود حرام ہے؟ بولو بھائی, سود کے 70 درجات ہیں, سب کو معلوم ہے, اور سب سے آدھرا درجہ سود کا یہ کہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. بولو بھائی, معلوم ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کیا کہتے ہیں, ارے صاحب ہمارا بیٹا اتنے بینک کے اندر اتنی بڑی جاب اس کی لگی ہے, 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے, گاڑی بھی بینک نے دی ہوئی ہے. معلوم ہے کہ حرام ہے لیکن پھر بھی کروا رہے, کس لیے؟ کہ ابھی تک یہ رزق نہیں بنا. جس دن رزق بن جائے گا اس دن خود چھوڑ دے گا. اسی لیے بزرگان دین نے کیا فرمایا, فرمایا اگر ایک شخص بینک میں نوکری کر رہا ہے, اس نے کہیں سن لی بات, کوئی بات اس کے دل کے اندر اتر گئی کہ یار مجھے سود نہیں کھانا چاہیے, اس کا ادنا گناہ, ادنا گناہ 70 درجات ہیں, 70, ادنا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. تو اس کے دل میں بات اتر گئی. اب بعضے انسان جوشیلے ہوتے ہیں, گئے جا کر ریزائن دے کر کے آ گئے کہ آج کے بعد ہم بینک کی نوکری نہیں کریں گے. میں بزرگان دین نے کیا فرمایا, فرمایا اس کا طریقہ ہے, نوکری مت چھوڑو, کسی غیر مسلم سے دوستی کر لو. دیکھو دین اللہ والوں کی صحبت کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. فرمایا کسی غیر مسلم سے دوستی کر لو, اگر یکم تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے تو اس سے کیا کہو کہ بھائی میری تنخواہ 1,00,000 روپے, میں یکم تاریخ کو آپ سے 1,00,000 روپے لے لیا کروں گا ادھار, اور 2 تاریخ کو آپ کو ادا کر دیا کروں گا. یکم تاریخ کو اس سے 1,00,000 روپے ادھار لے لے, اور دوسری تاریخ کو جا کر کے اس کو جو بینک سے رقم ملی ہے وہ جا کر کے ادا کر دے. اور فرمایا دوسری جگہ نوکری کی تلاش جاری رکھے اور اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما, رزق حلال عطا فرما. آج کیا ہے, رزق حلال اور حرام میں ہم نے تمیز کرنا چھوڑ دی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں, اے رسولو پاکیزہ روزی کھائیے. آگے اس کی صفت بیان فرمائی, وعملوا صالحا, نیک عمل آپ سے صادر ہوں گے. معلوم ہوا کہ انسان اگر پاکیزہ روزی کھاتا ہے, حلال روزی کھاتا ہے, اس سے نیک عمل صادر ہوتے ہیں, نیک عمل کا صدور ہوتا ہے اس سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ آج اس کا ہمارے اندر خیال نہیں ہے, حلال ہے حرام ہے جو بھی ہے بس سامنے لے آؤ, جو بھی ہے سامنے رکھ دو. نہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک لقمہ مشکوک حلق سے نیچے چلا گیا, ایک لقمہ مشکوک. حضرت عمر رضی اللہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قے کر کر کے پیٹ خالی کیا, پھر پانی پیا, پھر قے کی, پھر پانی پیا, پھر قے کی, پھر فرمایا کہ اگر ابوبکر کو یہ لقمہ مشکوک نکالنے میں اللہ جان بھی دینی پڑتی تو ابوبکر جان دے دیتا, لیکن لقمہ مشکوک بھی اپنے پیٹ میں نہ جانے دیتا. یہ صحابہ اکرام کا حال تھا. تو آج کیا ہے, بس آنا چاہیے کسی طریقے سے بھی آئے. تو بزرگوں نے فرمایا کہ چھوڑے نہیں نوکری, اللہ سے دعا کرے, یا اللہ مجھے حلال کی روزگار, حلال روزگار عطا فرما دے. اگر یہاں 1,00,000 کی ہے دوسری جگہ 30,000 کی بھی ہوگی, اللہ وہ بھی میں کروں گا. جب تک دوسری روزی نہ ملے اس وقت تک اس روزی کے دروازے کو بند نہ کرے, کیونکہ حدیث پاک میں کیا فرمایا, فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, فقر و فاقہ تمہیں کفر تک پہنچا دے گا. آج جو اسکیمیں چل رہی ہیں قادیانیت کی کہ مسلمان قادیانی بن رہے ہیں, وہ کس لیے؟ وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ان کے گھر کے اندر آٹا راشن پہنچا کر کے پھر ان کو قادیانیت کی تعلیم دیتے ہیں, اور وہ الیاذ باللہ, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, وہ دین حق کو چھوڑ کر دین نا حق کی طرف چلے جاتے ہیں. بزرگوں نے کیا فرمایا, فرمایا جوش میں نہیں, جوش میں رہ کر کام مت کرو, ہوش میں رہ کر کام کرو. تو آج کس کو معلوم نہیں ہے کہ سود حرام ہے, لیکن کتنے لوگ بچتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا قرب قیامت کے اندر, اس کے اندر انسان سود کے دھوئے سے نہیں بچ سکے گا. کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر سود کا دھواں داخل نہ ہو. جب یہ حدیث ہمیں ہمارے استاد نے پڑھائی, فرمایا آج کل کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے فرمایا یہ سود کا دھواں ہے، کیونکہ بینک کے پاس آپ نے رکھوایا نفع لینے کے لیے نہیں، لیکن بینک بھی اتنا شریف نہیں ہے کہ آپ کی رقم الگ رکھ دی اس نے، انہوں نے فوراً تجارت کے اندر لگا دی. جب وہ تجارت کے اندر لگی تو تجارت میں مال حلال بھی ہے اور مال حرام بھی ہے. اب آپ دو دن بعد نکلوانے گئے، فرمایا دھواں لگ کر تو واپس آیا، دھواں لگ کر تو واپس آیا. فرمایا وہ دھواں گھر کے اندر موجود ہے. فرمایا اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح ہے بالکل. تو آج سود کا سب کو معلوم ہے، لیکن کتنے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو بینک کے اندر کام کرتا ہے. یعنی اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، جبکہ اللہ کے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ سود کھانے والے سے کھلانے والے سے میرا اعلان جنگ ہے. ارے دنیا کے اندر اگر کوئی اعلان جنگ کر دیتا ہے طاقتور انسان سلنڈر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر رہے ہیں، انسان کیا سمجھ رہا ہے؟ ارے یار کوئی بات نہیں، یہ تو اس زمانے کی مجبوری ہے، یہ نہیں کریں گے تو ہمارا کام کس طرح سے چلے گا؟ ہم امانت ہیں یا نہیں ہے؟ بولو بھائی، اگر ہم امانت نہ ہوتے تو کوئی انسان اپنے ماں باپ کو مرنے دیتا؟ بولو بھائی، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا بھائی مرے؟ کوئی یہ چاہتا ہے میری والدہ مرے؟ کوئی چاہتا ہے کہ میرا والد مرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کی روح قبض کر کے کہ دیکھو تمہارے پاس امانت تھے، ہم نے اپنی امانت واپس لی ہے، ہم نے تمہیں دیے تھے، ہم ہی تم سے واپس لے رہے ہیں. تو جب ہم امانت ہیں، تو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ جب کپڑا پہنا رہے ہیں، دادا فرماتے تھے سر مہنگا ہے یا ٹوپی؟ بولو بھائی عقلی جواب ہے، سر مہنگا ہے. جب جو اللہ سر دے سکتا ہے وہ ٹوپی نہ دے گا؟ میدا مہنگا ہے یا روٹی؟ کوئی انسان اپنا میدا نکال کے دے گا کسی کو؟ تو جو اللہ تعالیٰ میدا پیدا کر سکتا ہے وہ دو وقت کی روٹی نہیں دے سکتا. ہاں بھائی، اسی لیے دادا فرماتے تھے اللہ سے سرکشی مت کرو، یہ سر اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے دیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی سرکشی میں استعمال مت کرو، ورنہ اتنے جوتے پڑیں گے اتنے جوتے پڑیں گے کہ دماغ ہوش میں آ جائے گا. آج کیوں اتنی مصائب اتنی مشکلات کہ انسان صبح نکلتا ہے 9 بجے، رات کو 10-11 بجے پاگل ہو کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اور پھر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یار کل مجھے اس کام سے بھی جانا ہے، اس کام سے بھی جانا ہے، فلانی جگہ بھی جانا ہے، فلانی میٹنگ میں بھی جانا ہے، اس سے بھی ملنا ہے، اس سے بھی لینا ہے، اس سے بھی دینا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کا دور ترقی کا دور نہیں ہے، قدیم دور ترقی کا دور تھا. کم سے کم انسان سکون سے تھا، بجلی نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، اے سی نہیں تھا، لیکن انسان سکون کے اندر تھا. گرمی زیادہ ہوئی، قمیض اتار کر بیٹھ جاتے تھے درخت کے نیچے. وہ دور کیا ہے، خیر القرون تھا، اس لیے سکون کا دور تھا. آج تو دنیا میں مادی دنیا ہے، مادی چیزیں دیکھ لی لوگوں نے، بس مادی چیزیں دیکھنے کے بعد کیا کہا مولانا، دنیا تو دیکھیے ترقی کی طرف جا رہی ہے. دنیا ترقی کی طرف نہیں جا رہی، دنیا تنزلی کی طرف جا رہی ہے. اس وقت اتنے اسپتال نہیں تھے، آج ہر گلی کے کونے پر ایک اسپتال قائم ہے. اگر اسپتال کا نام ترقی ہے تو ایسی ترقی کون مانتا ہے بھائی؟ تو اس کے باوجود حکومت سے کیا مطالبہ ہے کہ طبی امداد پوری نہیں ہو رہی، حکومت لوگوں کے صحت کا خیال نہیں رکھ رہی. ہر کونے میں ہر گلی کے اندر ایک اسپتال قائم ہے. جو پہلے ہم سے گزر گئے, جو چٹنی روٹی کھا کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے, ان کی قوتیں ہم سے زیادہ تھیں, طاقت میں ہم سے زیادہ تھے, قوت میں ہم سے زیادہ تھے, کیونکہ انہوں نے طبعی زندگی گزاری, فطری زندگی گزاری, ہم مصنوعی زندگی گزار رہے. صبح ہی اٹھنا, اٹھتے ہی اس کے بعد ناشتہ کرنا, ناشتہ کرتے ہی جلدی سے کپڑے پہننا, جوتے پہننا, جوتے پہننے کے بعد اس کے بعد وہ جوتا پہن کر دوڑ لگانی کہ رات کو 10 بجے تک بھاگتے رہے. نہ کھانے کا ہوش, نہ پینے کا ہوش, نہ یہ ہوش کہ آرام کیا, نہ یہ ہوش کہ میں نے نماز ادا کی نہیں کی, نہ فرائض کا, نہ واجبات کا, نہ سنت کا, کسی چیز کا ہوش نہیں. آج اسپتال دیکھ لو, کسی اسپتال میں آپ چلے جائیں ان سے کہ بھائی بیڈ کوئی خالی ہے, وہ کہیں گے ابھی کوئی بیڈ خالی نہیں ہے بھائی, بعد میں آنا, 4-5 گھنٹے کے بعد ایک بیڈ خالی ہوگا تب ملے گا. کیوں؟ فطرت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. جتنا انسان فطرت سے دور ہوگا اتنا زیادہ مشکل کے اندر پھنستا چلا جائے گا, کیونکہ ان لوگوں کا کام ہی کیا ہے. دیکھو مولانا, دنیا چاند پر پہنچ گئی, آپ لوگ ابھی تک اسی میں پڑے کہ داڑھی کی کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے, داڑھی رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے, سود حلال ہے یا حرام ہے, آپ اسی کے اندر پڑے ہوئے. اصل رکاوٹ وہ کس کو سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا میں جو ترقی کے اندر رکاوٹ ہے یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ملا ہے. حالانکہ یہ جتنا آپ کو فطرت سے قریب کر رہا ہے اتنا وہ آپ کو فطرت سے دور کر رہے ہیں. فطرت انسانی کیا ہے؟ ایک انسان تھکا ہوا ہے. ایک عام سی مثال دیتا ہوں, ایک کچرا چننے والا باہر جا رہا ہے, کچرا چن چن کے بےچارا تھک گیا, تھک گیا, اس نے اپنا تھیلا رکھا اور وہیں پہ سو گیا. ہم عام دیکھتے ہیں. اب وہ ایسی گہری نیند سو رہا ہے, وہاں سے گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں, گدا گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں, ٹرک بھی گزر رہے ہیں, ہارن بھی بج رہے ہیں, اس کی نیند پر کوئی اثر نہیں ہے, کیونکہ زمین پر سو رہا ہے اور زمین اس کی فطرت ہے. زمین پر سو رہا ہے اور زمین اس کی فطرت ہے, اسی کی گود میں اس کو سونا ہے, اس کو کوئی ہوش نہیں ہے. ایک انسان ہے اے سی کے اندر لیٹا ہوا ہے, سوچ رہا ہے کاش مجھے نیند آ جائے, کاش مجھے نیند آ جائے, کاش مجھے سکون مل جائے. جب فطرت سے دور ہوگے تو کیا ہے, پریشان رہو گے. فطرت سے جتنا قریب رہو گے اتنا کیا ہے, سکون اور راحت سے رہو گے, خواہ مسلمان ہو خواہ کافر ہو. جو فطرت سے جتنا قریب رہے گا وہ اتنا زیادہ چین, سکون, اطمینان, راحت کے ساتھ رہے گا. تو آج کی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے اللہ تعالی اس کے اندر برکت عطا فرمائے, اور ہمیں سلامتی کے ساتھ اس کو پانے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے اندر جتنی عبادات ہو سکے اتنی بھی نہ کرے کہ نیند میں کمی واقع ہو جائے, پاگل ہو جائے, نہیں اتنی کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کمیت نہیں اللہ تعالیٰ کو کیفیت چاہیے. اللہ تعالیٰ کیفیت دیکھتے ہیں کہ کس کیفیت سے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صدق دل سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ تقوی بھی, کوئی بچی بیمار ہے, حلال روزگار اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے بیٹے کے لیے مناسب رشتہ اور قرض کی ادائیگی, اور بیٹی کے لیے نرینہ اولاد. اللہ تعالیٰ ان کی جملہ حاجات پوری فرمائے. ایک صاحب نے لکھا قرض کی ادائیگی آسان ہو جائے, اللہ تعالیٰ والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ دلاور اکرام کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا فرمائے, اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ایک خاتون نے لکھا ہے کہ نسیان کی مریضہ ہوں, بیماری کی شدت کی وجہ سے ناک سے غذا نلکی کے ذریعے کھانا پینا دیا جا رہا ہے, کیونکہ حلق سے غذا نکلنے کی صلاحیت بری طرح متاثر ہو چکی ہے. اللہ تعالی ہم کو ان تمام سیء الاسقام بیماریوں سے اللہ تعالی ہر مومن کی حفاظت فرمائے. بچے کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے, پیدائشی اسپتال میں داخل ہے, اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے, اے اللہ فضل عنایت و عافیت کا معاملہ فرما دیجئے, اے اللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے, یا اللہ اس بابرکت مہینے میں یا اللہ شیطان کو قید میں ڈال دیا جائے گا, یا اللہ عبادات کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے, یا اللہ مغفرت کے عشرے میں ہماری مغفرت فرما, یا اللہ رحمت کے عشرے میں ہمیں رحمت عطا فرما, یا اللہ جہنم سے آزادی کے عشرے میں ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما. اے اللہ اس رمضان کو, یا اللہ رمضان المبارک کی تیاری کی ہم سب کو توفیق عطا فرما, یا اللہ روحانی رزق بھی عطا فرما, جسمانی رزق بھی عطا فرما, یا اللہ اصل رزق ہے روحانی ہے, یا اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ہمیں ہماری عقلوں کو عقل سلامتی والی عقل عطا فرما, ہمارے دماغ کے اندر یا اللہ جو دنیا کی مادیت بھر گئی یا اللہ اس کو نکال دے, یا اللہ ہمیں عقل سلامتی والی عطا فرما, اور وہ عقل عطا فرما جو آپ نے اپنے اولیاء کو عطا فرمائی, اپنے پیاروں کو عطا فرمائی جنہوں نے اس فانی دنیا پر ہاتھ رکھنے کے بجائے یا اللہ غیر فانی آپ کی ذات کے پاک کے اوپر ہاتھ رکھا, یا اللہ ہمیں بھی اپنی دوستی کے لیے قبول فرما, حاضرین و حاضرات, غائبین و غائبات, یا اللہ جتنے سامعین و سامعات, یا اللہ جو لوگ بھی اس بیان کو سن رہے ہیں, یا اللہ یہ بات میرے دل میں, میری اولاد کے دل میں, قیامت تک آنے والی ضروریتوں کے دل میں, اور سامعین و سامعات, حاضرین و حاضرات, یا اللہ ان کے دل میں اور ان کی قیامت تک آنے والی ضروریتوں کے دل میں, یا اللہ سب کے دلوں کے اندر اتار دے, ہمارے درمیان محبت قائم فرما. اللہم الف بین قلوبنا وحبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکر الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, وصلی اللہ تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. بھائی خوشخبری سنانی ہے کہ الحمدللہ جس مسجد کا کام سندھ بلوچ میں چل رہا تھا, آج پہلا جمعہ وہاں پر حضرت والد صاحب پڑھانے کے لیے گئے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر نمازی بھی بھیجے, اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قبول فرما لے اپنے فضل و کرم سے.